أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، صدق الله العلي العظيم. کل آیت نمبر 242 تک ہماری بات الحمدللہ مکمل ہو چکی. ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم مطلقات سے متعلق، یعنی ڈائیورسڈ جو خواتین ہیں اس سے متعلق، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو مطلقات ہیں جن کو ڈائیورس کیا گیا ہے، انہیں گفٹ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے. حقاً علی المتقین، اور یہ حق ہے صاحبان تقوی کے اوپر. اس بحث سے ہٹ کر کے مہر فکس ہوا تھا تو مہر دے دینا ہے، یا تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے تو آدھا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، مگر ایک جنرل کہ وہ ان سب سے ہٹ کر بھی کچھ اور ایڈیشنل گفٹ بھی دو، تاکہ ایک اچھے خیال کے ساتھ، ظاہر ہے کہ دل تو ٹوٹا ہوا ہے دونوں طرف سے، اگر وہ ریلیشن شپ آگے نہیں بڑھ پا رہا تو دل تو دونوں کے ٹوٹے ہوئے ہیں. اب اس تلخی کو، اس بٹرنس کو جتنا ہو سکے مینیمائز کیا جائے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا مگر اس کو مینیمائز کیا جائے، تاکہ اچھے خیالات کے ساتھ جتنا ہو سکے یہ معاملہ اینڈ کی طرف جائے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح سے اپنی آیتوں کو واضح کر کے ایکسپلین کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، سوچو، یعنی اس کے جو افیکٹس ہوں گے، جو اس کے اثرات ہوں گے بعد میں، ان کے اوپر تم بھی غور کرو کہ یہ چیزیں مفید ہیں، یہ چیزیں فائدہ مند ہیں. آیت نمبر 243 کے، اب یہاں پر 242 کے اندر جو بات ہوئی اس کے بعد وہ طلاق سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد آیت نمبر 243 کے اندر پروردگار عالم بنی اسرائیل کے حوالے سے ماضی میں جو ایک واقعہ گزرا ہے اس کو بالکل ہم یہ کہیں کہ بریفلی اس ایک آیت کے اندر بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا واقعہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد بیان کیا جائے گا. یہ سب جہاد سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق جہاد اور بیٹل فیلڈ اور قتال اور میدان جنگ میں ثابت قدمی، ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی کلیکٹو جو ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہ سوسائٹی کے اندر فرض کیجئے کہ ایک نارمل روٹین کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت سارے سوشل کام کرنے والے ہوتے ہیں جس میں ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے، مگر اس ٹیم ورک کے اندر مزاج میں ایک اسٹیڈ فاسٹنس، ثابت قدمی، اس کی تو ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب جہاد اور قتال کی بات آئے تو اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں یہ جذبہ ہو کہ وہ اپنی جان بھی خدا کی راہ میں قربان کر سکے، جو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے گا، جو سوشل ورک ہے اس میں بھی انرجی تو لگ رہی ہے، ٹائم تو لگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو لگ رہی ہیں، لیکن اس میں جان رسک پر نہیں آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میدان میں گئے تو اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے، لیکن میدان جنگ جو ہے، میدان جہاد جو ہے، بیٹل فیلڈ کے اندر جس میں واقعا تلواروں کا سامنا کرنا ہے یا ایمینیشن کو فیس کرنا ہے، اس کے اندر تو اس بات کا امکان ہے کہ یا جان جائے گی ہماری یا ان کی جان جائے گی، کسی ایک کی جان جائے گی. یہاں پروردگار عالم اس آیت کے اندر ایک ماضی کے ایک واقعے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس میں جو بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا روایتوں کے اندر وہ مختلف ہے، مگر جو ایزیلی ایکسپلین کرنا ممکن ہے میں اسی کو آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ایک ایسی قوم کی جنہیں ان کے نبی نے کہا کہ نکلو میدان کے اندر، اور انہوں نے طاعون کی بیماری کا بہانہ بنایا، پلیگ کا، کہ وہاں جہاں پر آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں پر تو پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اگر ہم وہاں پر گئے تو ہم لڑیں گے کہ ہم تو ویسے ہی ان کے، یعنی اس کے جراثیم کی وجہ سے مر جائیں گے، ہم تو سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. اور پھر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور جو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر چلے گئے، اور پھر بعد میں اس کے اوپر بڑا ان کا ایک پراؤڈ اور بڑا ایک ایروگنس کا مظاہرہ تھا کہ دیکھو کیسے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور کیسے ہم نے اپنے آپ کو سیو کیا، اور کیسے ان ادر ورڈز کے ہم نے بیوقوف بنایا ان کو اور یہاں پر آ گئے. تو پروردگار عالم نے اس موقع پر انہیں سزا کے طور پر مار دیا، اور عذاب نازل ہوا، قتل ہو گئے، وہ سب کے سب مارے گئے. پھر اس کے بعد ان کو واپس زندہ بھی کر دیا، ایک تھوڑے عرصے کے بعد انہیں واپس زندہ بھی کر دیا. ایک نام آتا ہے نبی کا، جناب حزقیل علیہ السلام، کہ وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے پھر دعا کی جس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو واپس زندہ کر دیا. یہ بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے, ویسے اگر یہ نہ بھی معلوم ہو کہ کس قوم کا واقعہ ہے, یہ بھی نہ پتا ہو کہ کس نبی کا واقعہ ہے, تو بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے وہ کلیئر ہے. یہ کسی سے بھی تعلق رکھتی ہو, اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہسٹری اس اسٹائل میں تو نہیں لکھ رہا ہے کہ مثلا باقاعدہ کہے کہ ایک نبی تھا, اس کا یہ نام تھا, اس سن میں پیدا ہوا, اتنی عمر کے اندر اس نے اعلان رسالت کیا, اس کے بعد پھر وہ اس وادی کے اندر گیا, اس بستی میں گیا, اتنے لوگ ایمان لائے, اتنے لوگوں نے انکار کیا. یہ قرآن کا انداز نہیں ہے. عام طور پر قرآن مجید جو بات کرتا ہے, اگر واقعہ بھی بیان کرتا ہے, تو واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اس کے اندر جو میسج ہے اس کے اوپر غور کرو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے, وہم الوفن, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. عربی میں الف کہتے ہیں ہزار کو, الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے. حضر الموت, موت کے خوف سے وہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے, یعنی انہوں نے اپنا جو شہر ہے وہ چھوڑ دیا اس خوف سے کہ کہیں موت انہیں نہ آ گھیرے, جبکہ انہیں ہدایت یہ تھی. اب یہ اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہدایت ان کو یہ تھی کہ تم نے یہاں پر رک کر مقابلہ کرنا ہے, مگر وہ لوگ نکل گئے وہاں سے. حضر الموت, موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے ان سے کہا کہ موتوا یعنی مر جاؤ. یہ موتوا مر جاؤ, اس کا تعلق کس سے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ. جو امور تکوینی ہوتے ہیں, یہ پہلے بھی بات آئی تھی مگر فقط چونکہ آیت واپس آ رہی ہے اس انداز کی, تو ہم اس کو ریپیٹ کریں کہ وہ جو سورہ مبارکہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, کہ اللہ کا امر یہ ہے, کام یہ ہے, اذا اراد شيئا, جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے, ان يقول له, تو اسے کہے کہ کن, ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی. فيكون, یہ کن فيكون, اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوین, ارادہ تکوینی. اور اس کو تعبیر کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو گئی, اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. خداوند متعال کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے, یعنی الفاظ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, پوٹینشل نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے اس ارادے کو ایکسپلین کر سکیں, لہذا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی ان کو کہا کہ پیرش ہو جاؤ, ختم ہو جاؤ, اور وہ ختم ہو گئے, یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک سبب آتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ آتا ہے کہ سردی آئی, سردی کے بعد پھر ٹھنڈ لگی, ٹھنڈ لگنے کے بعد پھر سویٹر پہنا, یہ پورے چین چلتا ہے کاز اینڈ افیکٹ کا. لیکن وہ پروردگار عالم ہی نے اس سسٹم کو بنایا, خدا چاہے تو اس کو بائی پاس کر کے اپنا ایک الگ ہی کوئی ریزن جو ہے وہ لے کر آ جائے, اور اس کا ارادہ سب سے بڑا ریزن, علت العلل جو ہے وہ پروردگار عالم کا ارادہ ہے. وقال لهم الله موتوا, پروردگار نے خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ, ثم احیاهم, اور اس کے بعد پھر انہیں آفٹر سم ٹائم واپس زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ اپنے بندوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگوں کی اکثریت, میجورٹی آف دا پیپل, یہ لوگ تھینک لیس ہیں, شکر ادا نہیں کرتے. اس آیت سے آپ کہاں پر فائدہ لے سکتے ہیں؟ ہم نے اگر آپ کو یاد تو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آیتوں کو آپ دیکھیں تو اس کے بعد پھر یہ سوچیں کہ یہ آیتیں ہمارے کس عقیدے کو سپورٹ کرتی ہیں, یا فرض کیجئے کہ کوئی ایسی آیت ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ ایسا بنا لیا ہے, آیت اس کو نگیٹ کر رہی ہے, تو وی شوڈ نو کہ کیا ہے یہ آیت, ہمارے ایک بہت ہی اہم عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے. وہ کون سا عقیدہ ہے؟ ٹیک یور ٹائم, سوچیں تھوڑا. اس پورے پروسیس کے اندر ہوا کیا ہے؟ موت ہے, اور موت کے بعد واپس زندہ کر دیا. قیامت میں؟ قیامت کے اندر تو نہیں زندہ کیا, کہاں پہ زندہ کیا؟ عقیدہ رجعت, عقیدہ رجعت. جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رجعت آیا, ایک ایسی چیز ہے کہ جو امپاسبل ہے. نہیں, پاسبل نہیں ہے, پاسبل تو ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو امپاسبل ہے, جو ہو ہی نہیں سکتی. ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم کا کوئی شریک ہو جائے, یہ کسی کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں مثلاً کہ خدا کا کوئی شریک بھی ہو جائے گا. کوئی شریک نہیں ہو سکتا, نہ ہو سکتا ہے, نہ پہلے کبھی ہوا, نہ آئندہ کبھی ہوگا. اٹس امپاسبل, یہ ہو نہیں سکتا. یا ایک ایسا شخص کہ جو بالکل اپنی زندگی کے اندر پاک و پاکیزہ رہا, جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, جس نے ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کیا, خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ امپاسبل ہے. امپاسبل کا یہ معنی کہ پروردگار عالم کی عدالت کے خلاف ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا, خدا اس کو واپس زندہ کر دیتا ہے, اس میں کیا امپاسبل ہے؟ عقیدہ رجعت ایک ہے بنیادی طور پر کہ کیا یہ امپاسبل ہے؟ نہیں, امپاسبل تو نہیں, پاسبل ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر وہ چیز جو پاسبل ہوتی ہے کیا ہو بھی جاتی ہے؟ کا ضروری تو نہیں ہے. کا ماضی میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ ماضی میں اس کی مثال یہ والی ملتی ہے. مستقبل کے اندر کا مستقبل میں ہمارے معصومین کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, قرآن مجید کی بعض آیتیں ہیں, معصومین کی حدیثیں. خوب, کیا ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ پاس کے اندر ایسا کچھ ہوا ہے؟ جی ہاں, پاس کے اندر ایسا ہوا ہے. یہ آیت ان آیتوں کے اندر شامل ہے کہ جس میں پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے, فقال لهم الله موتوا, کہ خدا نے ان سے کہا کہ موتوا, مر جاؤں, ثم احیاهم, اور اس کے بعد ان کو واپس زندہ کر دیا. یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے, جو تناسب کا یا آواگان کا نظریہ, اس کا رجعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رجعت اور آواگان کے اندر یوں تو کافی فرق ہے, لیکن اگر ایک بنیادی فرق آپ ذہن میں رکھیں, آواگان اور تناسب وہ تو قیامت کی نفی ہے, یعنی وہ تو قیامت کو نگیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت میں کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کے اندر یہ آواگان کا چکر چلتا رہے گا, تناسب کا چکر چلتا رہے گا. ایک آدمی ہے اچھا ہے, تو اس دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کے بعد جب مرے گا تو اس کی روح واپس کسی اچھے جسم کے اندر داخل کر دی جائے گی, اور اگر برا ہے تو مثلا جانور کے جسم میں داخل کر دی جائے گی. مثلا اس کو کتے کے جسم میں داخل کر دیا گیا یا سور کے جسم میں داخل کر دیا گیا, یعنی یہ اس کے لیے ایک سزا ہے. یہ سلسلہ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے, وہ ان کا نظریہ ہے. عقیدہ رجعت اور تناسب میں یا آواگان کے اندر یوں تو بہت فرق ہے. ایک بنیادی فرق اگر آپ ذہن میں رکھ سکیں کہ رجعت کے اندر کسی اور کا جسم نہیں ہے, اسی کا جسم ہے, وہی باڈی ہے, اسی باڈی کے اندر اس کی سول کو واپس پلٹایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے جو اسٹرکچر ہے, بیسک اسٹرکچر کو ہی چینج کر دیا گیا ہو کہ اس کے اندر وہ باڈی ہی ختم ہو جائے اور وہ نو بدل جائے. نو کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے انسان ہے, انسان کو آپ کچھ اور بنا دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان انسان ہی ہے, انسان انسان ہی ہے. وہ جو انسان انسان بہ ایمان ہے کہ اگر زید ہے تو زید ہی ہے, امر ہے تو امر ہی ہے, بکر ہے تو بکر ہی ہے, خالد ہے تو خالد ہی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مثلا اس کی روح کسی اور کے جسم میں اور اس کی روح کسی اور کے جسم کے اندر چلی جائے. ایسا کوئی سلسلہ رجعت کے اندر نہیں. بس ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ اپنے بندوں کے اوپر فضل کرنے والا, صاحب فضل ہے, وہ تو فضل کرتا ہے, عطا کرتا ہے, دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اس کی کوئی مثال آپ دیں گے؟ آئی ایم سوری, تھوڑا سا میں انٹریکٹیو کر رہا ہوں اس کو, اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑا غور کریں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اس کی کوئی مثال دیں گے کہ اللہ تو بہت فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر, لیکن انسان جو ہے وہ شکر ہی نہیں کرتا. بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں, بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں. کوئی ایسی مثال جو آپ کے ذہن میں ہو, یعنی یو آر اوپن ٹو سے, اس کے اندر ایسا مت سمجھیے گا کہ مذاق اڑائے گا یا کچھ ایسا ہوگا. ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو فرمائیے. اس کا ڈیلی لائف ہو یا کوئی ریئر ایگزامپل ہو تو بھی چلے گی, کوئی بھی مثال. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو پروردگار کی طرف سے نعمتیں ہیں, جو فضل ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی پروردگار کی طرف سے واقعی یہ بھی کچھ انعام, یا اتنا فور گرانٹیڈ لینا کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے. یعنی توجہ بھی نہیں جاتی ہے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے کوئی چیز ہے. ہاں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی آپ نوٹ کریں مثلا یہ پانی پی رہے ہیں تو کتنی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہوتا تو زندہ نہیں رہ سکتے تھے, اور یہ پانی خدا نے دیا ہے. یا اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو مزے سے کھا رہا ہے, لیکن یہ کہ کھانا کھاتے ہو شاید توجہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ مثلا یہ اگر نہ ہو تو اس وقت ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. لیکن چلیں, بیک آف دا مائنڈ کے اندر تو کہیں یہ چیز موجود ہوتی ہے. یعنی کھانے کے بارے میں, پانی کے بارے میں اگر مومن ہے تو کم سے کم وہ یہ کہیں تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے. ایک مرتبہ نہیں, دوسری مرتبہ, دوسری مرتبہ نہیں, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, سال میں ایک دفعہ کبھی اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یعنی خود پروردگار جو فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو حق تو یہی ہے کہ ساری نعمتیں تو انسان گن ہی نہیں سکتا. مزے کی بات یہ کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا سامنا اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے, بار بار وہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, توجہ نہیں کرتا. شاید میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ آغا محسن کراتی نے ایک بہت پیاری بات اپنی کتاب مکتب رسول کے اندر انہوں نے لکھی ہے انگوٹھے کے بارے میں. انگوٹھے کے بارے میں بات ہوئی تھی, مجھے نہیں معلوم, مجھے یاد بھی نہیں ہے. انگوٹھے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھا جو ہے پرس کیجیے نہ ہو تو آپ کالر کا بٹن بھی بند نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس کو ابھی ٹرائی کریں. آئی ول ناٹ آسک فار دیٹ, لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی اب اس کو ابھی ٹرائی کریں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا تھا تو اس وقت میں نے واقعی بہت کوشش کی تھی کہ انگوٹھے کو یوز نہ کروں اور کالر کا بٹن یا ویسے ہی جو بٹن ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کروں. آپ نہیں کر پائیں گے, یعنی وہ ساری چیزیں, یعنی اس میں سے یعنی یہ ایک ہے اس کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے وہ کہاں کہاں فائدہ پہنچاتا ہے ہم توجہ بھی نہیں کر پاتے. بالکل. تو ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ یقیناً اپنے بندوں کے اوپر بہت فضل کرتا ہے لیکن انسانوں کی اکثریت میجورٹی آف دیم لا یشکرون, وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ. اب یہاں پر یہ مثال دینے کے بعد پروردگار عالم مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے ایک ہی آیت کے اندر, وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کرو. جب موقع آ جائے تو اللہ کی راہ میں قتال کرو, پھر بیٹل فیلڈ کے اندر جانے سے ہچکچاؤ نہیں. اگر امام نے کہا ہے, رسول نے کہا ہے کہ جاؤ میدان میں, تو پھر میدان میں جاؤ. قاتلوا فی سبیل اللہ. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, کہ یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے, اللہ جاننے والا بھی ہے. یعنی وہی بات کہ اس معاشرے کے اندر فرض کرو کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس کے خلاف بول رہا ہے تو خدا سن بھی رہا ہے, اور اگر کچھ اس کے دل میں ایسا منافقانہ یا ہپوکریٹک ایک اپروچ موجود ہے تو خدا اس کو جانتا بھی ہے. آیت نمبر 245, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. یہ بالکل آپ کبھی یعنی اس کو بچوں کے درمیان جب آپ کبھی مقابلہ کرتے ہیں تو کون ہے جو ماں کو دے گا, کون ہے جو باپ کو دے گا, وہ کبھی اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز آپ اس کے اندر محسوس کریں گے کہ ویسے سب کچھ دیا وہ خدا کا ہے, اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کا اپنے بندوں سے اس طرح سے مخاطب کرنا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, جنرس لون پروردگار کو دے, قرض حسنا. حسنا کا مطلب ہے اچھے طریقے سے, یعنی بیوٹیفل مینر, اچھے طریقے سے قرض دینا, قرض حسنا دینا. قرآن مجید کے اندر پر نوٹ رہوں, 7 مرتبہ یہ تعبیر آئی ہے, یہ انداز اختیار کیا گیا 7 times. کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے گا, کون ہے جو اچھے طریقے سے خدا کو قرض حسنا دے گا. اچھا, اب یہ قرض حسنا خدا کو دینا, یعنی وہی کہ جن چیزوں کے اندر مال انوالو ہوتا ہے اسپیشلی, ویسے تو جتنی بھی انسان کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں, اگر کوئی علم بھی دے رہا ہے وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے, انفاق کی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے, کوئی بلڈ ڈونیشن بھی دے رہا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے, لیکن اسپیشلی اس کا افیکٹ آتا ہے مال کے اوپر. کہ اس معاملے میں انسان جو ہے وہ بند مٹھی جو ہے وہ کھلتی نہیں ہے. یہاں پر پروردگار عالم خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, دیا ہوا سارا میرا ہے, اب مجھے بتاؤ کہ کون مجھے لون کے طور پر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دے دو میں واپس نہیں کروں گا, خدا کہتا ہے مجھے دو, میرا ہی دیا ہوا مجھے دو, اور میں اس کو ریٹرن بھی کروں گا وتھ واٹ پرسنٹیج. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا, اچھے طریقے سے قرض دے گا, تو خدا اسے واپس پلٹا کر دے گا, اور 2 times 3 times 100 times کثیر اس کو واپس کرے گا بنا کر, یعنی مینی ٹائمس مور دین واٹ اسپینڈ, اس کے کئی گنا بڑھا کر پروردگار عالم اس کو دے گا. یہ یاد رکھیے گا, اب یہ والی چیز تھوڑے وقفے کے بعد, اس لیے کہ اب یہ دوسرے پارے کے اینڈ پر ہم تقریباً آ چکے ہیں, اور سورہ مبارکہ بقرہ کا جو اینڈ ہونے والا ہے وہ تیسرے پارے کے اندر, یعنی آیت نمبر 286 کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک یا دو رکوع پورے اسی ٹاپک کے اوپر ہے, اسی ٹاپک کے اوپر سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے, اختتام سے کچھ پہلے تقریباً ایک یا دو رکوع پورے اسی ٹاپک کے اوپر ہیں, خدا کی راہ میں خرچ کرو مگر تمیز سے, طریقے سے. اب یہ جو قرض حسنا ہے اچھے طریقے سے, اس کے اندر 8-10 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کیا کس کو بولتے ہیں قرض حسنا. اس کو اگر ہم بریفلی دیکھتے چلیں کہ نمبر ایک, خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کرو وہ حلال مال سے ہونا چاہیے, مال حرام سے نہیں ہو سکتا. کہ لوگوں کا خون چوس کے حرام سے کمانے کے بعد پھر ایک کھچڑے کی نیاز کرا کے سمجھو کہ اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. حلال مال سے ہو, نمبر دو صاف ستھرے مال سے ہو, یعنی اب وہی والی بات, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہیں گے obligatory ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں. مثلا حلال سے ہو یا obligatory, صاف ستھرا ہو. کیا مطلب؟ ایک ہے وہ کپڑا جو اترا ہوا ہے, جو آلریڈی یوزڈ ہے, اور ایک وہ ہے کہ نہیں فریش ہے اور کسی کو لے کر دے رہے ہیں. ان دو کا معیار مقام برابر نہیں ہو سکتا. جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی بات آئی تھی کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو کہ جو خود تمہیں بہت پسند ہے. خود پسند ہونا اور پھر اس کے اندر جو فائنسٹ, جو زیادہ بہترین یا کوالٹی وائز جو بہتر ہے, اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا. صاف ستھرے مال سے ہو, ضروری اخراجات کے لیے ہو, احسان جتائے بغیر ہو, دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو, چھپا کر دیا جائے اس کو اعلان نہ کریں, قرض لینے والا صاحب عزت و آبرو ہو, یعنی جس کو دیا جا رہا ہے ایک تو پروفیشنل بیگر اور ایک وہ ہے کہ نہیں واقعا وہ وائٹ کالر ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی ضرورت بھی تمہارے سامنے بیان کرے اور پھر تم اسے تلاش کر کے اس تک پہنچاؤ, وہ قرض حسنہ ہے خدا کی راہ میں. اسی طرح شوق اور ایثار کے جذبے کے ساتھ وہ خود پر دوسرے کو ترجیح دیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس کروڑوں پڑے ہوئے ہیں, 10-15-20 ہزار روپے دینے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ایک نہیں, ایک وہ ہے کہ جس کے لیے واقعی وہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ دہر کے اندر کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, کہ خود بھی بھوکے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی اور کو کھلا رہے ہیں, تو ان دونوں کا معیار برابر نہیں ہو سکتا, دی کانٹ بی ایکول. جلد ادا کیا جائے, ایک اس نے اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد 5 سال کے بعد اس کی اپلیکیشن پوری ہو رہی ہے, اور ایک نہیں واقعی اگر ڈیزرونگ ہے فیصلہ کرو, اگر ڈیزرونگ ہے تو کیوں لٹکا رہے ہو, لنگر آن کیوں کر رہے ہو, اس کو جلد پورا کرو تاکہ اس کے دل کے اندر واقعا ایک سکون اور اطمینان, یعنی وہ جو ادخال السرور فی قلب المؤمن, کہ مومن کے دل میں تم واقعا ایک سرور پیدا کرو, خوشی پیدا کرو, پھر وہ جو دعا نکلتی ہے واقعا اس دعا کا ایک اثر ہوتا ہے. جلد ادا کیا جائے. اسی طرح قرض دینے والا اس توفیق الہی کا شکر ادا کرے, یعنی جو دے رہا ہے وہ اس بات پر خدا کا شکر ادا کرے کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں. یہ بھی وہ احساس ہے کہ جو انسان کے دیے ہوئے مال کو قرض حسنہ بناتا ہے. یہ 10 پوائنٹس ہیں. البتہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قرض حسنہ شاید اس قرض کو کہتے ہیں کہ اگر دے دیا تو لون ہی کی صورت میں کسی کو دو, اور پھر اگر اس کے لیے پاسبل ہو تو وہ ریٹرن کر دے, اور پاسبل نہ ہو تو وہ ریٹرن نہ کرے, اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. یہ قرض حسنہ کا ایک مزدہ ہو سکتا ہے, یعنی یہ بھی ایک پارٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ قرض حسنہ کے اندر ساری چیریٹی شامل ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور اس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بہرحال من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے قرض حسنا, اچھی طرح سے جنرس لون خدا کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تو اللہ اسے بڑا چڑھا کر کثرت کے ساتھ, جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنا اسے واپس کرے. واللہ یقبض و یبسط, اور یہ تو سمجھ لو کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو وسیع کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو رزق کو تنگ کر دیتا ہے, یعنی وہ جو رزق کو کھول دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے, اور اللہ اگر رزق کو چاہے تو کم کر دے, یہ دونوں چیزیں خدا ہی کرنے والا ہے. یعنی یہ کسی کے ذہن میں نہ آ جائے کہ اب اللہ بھی ہم سے قرض مانگ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ٹھاک مجبور تو ہو گیا ہے, نہیں, اصل میں دینے والا وہی ہے. یقبض و یبسط و الیہ ترجعون, اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا. یعنی اگر کوئی کہے کہ میرا انتقال ہو گیا, ابھی میں نے لون دیا خدا کو اور ابھی میرا انتقال ہو گیا, تو اب انتقال ہونے کے بعد گئے تو اسی کی بارگاہ میں, تو وہاں پر وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب اس کے بعد آیت نمبر 246 کے اندر, آیت نمبر 246 کے اندر وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس کی طرف کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا. یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا, اور بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اس کے اندر جو کچھ آیت کے اندر آیا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ, بڑا عبرتناک, اور واقعا اس کے اندر بڑا میسج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بہت سی جزیات اور ڈیٹیلز ہیں کہ جو آیت کے اندر نہیں آئی ہیں, کچھ روایت کے اندر بیان ہوئی ہے, مگر ہمیں اگر اس کی طرف ہم توجہ نہ بھی کریں تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, جو میسج ہے وہ بہت کلیئر ہے. واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد, اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر جناب ہارون علیہ السلام, ان کا انتقال خود ان کی زندگی میں ہو گیا, جس کے بعد پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک وقت گزرا ہے, ایک عرصہ گزرا ہے, جس کے اندر پھر ویسے ہی بنی اسرائیل کی قوم نالائق قوم تھی, اور اس کے بعد جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ اور زیادہ اپنے ٹریک سے آہستہ آہستہ ہٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ بہت سی دشمن قوموں کے ساتھ جو اینیمیز تھے ان کے ساتھ ان کی جنگیں وغیرہ, جس کے نتیجے میں دے ہیڈ ٹو لیو دیئر پلیس, ان کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ جناب شموئیل علیہ السلام, یہ اس زمانے میں نبی تھے بنی اسرائیل میں, تو ان کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فائٹ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے شہر سے نکال دیا ہے, اور ہم اپنی جگہ کو واپس حاصل کریں, تو آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ, کوئی ہمارے لیے کوئی لیڈر اس کو اپوائنٹ کر دیں, تاکہ اس کی لیڈرشپ کے اندر ہم جا کر وہاں پر لڑائی کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی چیزوں کو ریگین کریں. تو اس موقع پر جناب شموئیل علیہ السلام نے ان سے پہلے تو یہی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تمہارے لیے کام کر دیا جائے تو تم واپس یعنی اسٹیٹ فاسنس کا مظاہرہ نہیں کرو گے, درمیان میں سے پلٹ آؤ گے, یعنی یہ سارا ایک پلان کریں, ساری ایفرٹس کریں, سب کچھ کریں, آل ان وین, بعد میں پتا چلا کہ تم میدان میں سے بھاگ گئے, تو اگر یہ ہو گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں ایسا کریں گے, بلکہ ہم پر اتنا ظلم ہو گیا ہے اور ہمیں نکال دیا گیا ہے, تو ہم انشاءاللہ وہ اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کریں گے,
صبر کا مظاہرہ کریں گے سے باتیں ختم کریں گے، بڑی بڑی باتیں انہوں نے اس وقت کی. اس کے بعد جناب شموئیل علیہ السلام نے تالوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ تالوت جو ہے اس کو خدا نے تمہارے لیے لیڈر کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ تمہیں لیڈ کرے گا اس پوری کیمپین کے اندر. تو جیسے ہی اپوائنٹمنٹ ہوا تو وہیں پر انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یعنی ابھی تو بیٹل فیلڈ میں گئے بھی نہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کیسے ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے اس کے پاس، اور یہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. تو اس موقع پر جو شموئیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے نمبر ایک اس کا انتخاب کیا ہے، پروردگار عالم نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. جب خدا نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے تو اس کے بعد تمہارا یہ کہنا کہ یوں اور یوں اس کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دو کوالٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، یعنی علمی اعتبار سے جاہل نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، اس کے پاس علم ہے، معلومات ہیں. اور دوسری چیز اس کے پاس جسم ہے. جسم کا مطلب کیا ہے کہ شجاع آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو فائٹ، اور میدان کے اندر جا کر وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک آدمی ہے بہت علم ہے اس کے پاس مگر مثلا ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس، تو ظاہر ہے کہ وہ میدان کے اندر جا کر اس طرح سے لڑائی نہیں کر سکتا. لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے، ٹیکنیکس بھی اس کو معلوم ہے، معلومات بھی اس کے پاس ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس واقعا ایفرٹس کرنے کے لیے فزیکلی بھی وہ ساؤنڈ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک معجزے کا تذکرہ کیا کہ عنقریب تمہارے لیے ایک معجزہ بھی ہو جائے گا جس سے بھی تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. حالانکہ بول خود نبی خدا ہی رہے تھے مگر جب انہوں نے یہ آبجیکشن کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تمہارے سامنے معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا. وہ موجودہ کیا تھا کہ تابوت، جس کے لیے عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے صندوق، صندوق اور تابوت اب دونوں استعمال ہوتا ہے، کہ تابوت جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اور تحمل الملائکہ، اسے ملائکہ نے پکڑا ہوا ہوگا، فرشتوں نے اسے تھاما ہوا ہوگا. اور اس کے اندر ہوگا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندانی تبرکات اور جناب ہارون علیہ السلام کے خاندانی تبرکات، یہ اس کے اندر موجود ہوں گے. اچھا، ان کا بڑا لگاؤ تھا اس کے ساتھ، ابھی باتیں آتی ہیں آیت کے ذیل میں تو مزید ہم اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا ہوگا، اور جناب تالوت علیہ السلام جب لے کر نکلے تو وہ بھی ان کو مل گیا، وہ تابوت بھی ان کے پاس آ گیا. آگے جب یہ بڑھے ہیں تو جناب تالوت علیہ السلام نے ایک دو چیزوں سے ان کو آزمایا ہے کہ پروردگار تمہارا امتحان لینے والا ہے. ایک نہر سے، یعنی درمیان میں ایک نہر آنے والی ہے. اب وہ جو میدان جنگ میں نکلا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ دشمن نے کوئی باقاعدہ اپوائنٹمنٹ تو طے نہیں ہوا ہے کہ یہاں پر ملاقات ہوگی. اب وہ تو جانا ہے، اور جانے کے بعد کہاں پر ملاقات ہوگی، تو تھوڑا پانی ساتھ لے کر چلنا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، نہر آ گئی. تو جناب تالوت نے کہا کہ اگر کوئی اس نہر میں سے پانی پیے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے اس نہر کے ذریعے سے، کہ پیاس ہے کچھ بھی ہے مگر تم اس نہر سے پانی نہیں پیو گے. نہر کا لفظ تو مشکل نہیں ہے، ہوپ فلی ان شاء اللہ. ہاں، تو اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا. ہاں، الا من اقترف غرفۃ، مگر یہ کہ ہینڈ فل، صرف ایک ہاتھ کے اندر، جیسے چلو کے اندر تھوڑا سا پانی لو اور بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو اس کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر گڑبڑ کی کہ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرے تو سب نے پانی جی بھر کے پیا سوائے ایک تھوڑی سی تعداد کے. پھر وہ آگے بڑھے، آگے بڑھے تو اب جالوت سے مقابلہ ہے. جالوت کی جو قوم ہے، یعنی یہ اپوزیشن لیڈر آپ کہہ لیجئے، یہ سامنے جو دشمن ہے اس کی آرمی جو ہے، اس کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ان چیف، اس کے جو سپاہی سامنے آئے تو پھر ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج تم مر گئے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج تو ہم مر گئے، یہاں پر آ گئے ہیں لیکن واپس زندہ نہیں جا سکیں گے، مر گئے اور حالات ہماری خراب ہو جائے گی. اس موقع پر وہ جو قلت یا اقلیت یا مائنورٹی کے اندر تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. ایسا کیوں بولتے ہو؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے بہت بڑے گروہ کے اوپر غالب آ سکتا ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی جس کے ساتھ پھر یہ واقعہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے اس کو، الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ملا، بنی اسرائیل کے ملا. ملا کس کو کہتے ہیں؟ ملا کہتے ہیں اسے جسے ہم کہیں کہ آیان و اشراف. یہ تو یقیناً بہت مشکل لفظ ہوگا، آیان و اشراف یا ملا کا مطلب ہوگا ایلیٹ کلاس، وہ جو معززین کی جو جماعت ہوتی ہے، یعنی وہ جو سلیکٹڈ چوزن پیپل ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر، کتاب یہ فلینتھروپسٹ ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو معاشرے کے بڑے معززین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. ویسے ملا کا مطلب ہوتا ہے پور، فل. جیسے یہ گلاس ہے، اگر یہ خالی ہے، اگر اس کو پور کر دیا جائے تو یہ ملا، یعنی بھر گیا. اسی لیے جو لفظ ملا استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے. اس کو بڑا نیگیٹو مطلب دے دیا گیا ہے, لیکن یہ کہ ملا کا مطلب ہوتا ہے جو علم سے پور ہے. اسی لیے اگر آپ ماضی کے اندر دیکھیں, آج کل تو خیر اس کو بڑا نیگیٹو لیا جاتا ہے, ورنہ اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو یہ واقعا وہ شخص جو بڑا نالجیبل ہو, بہت زیادہ اس کے پاس علم ہے, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. یہاں پر کہ مطلب ملا جس کا پیسہ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی آپ یعنی اسی سے تعبیر کر سکتے ہیں, پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے, مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے, لہذا اس کو کہا جائے. تو کچھ افراد ہوتے ہیں جو وزڈم کے اعتبار سے سوسائٹی کے اندر بڑے سلیکٹڈ مانے جاتے ہیں, کہ صاحب یہ اس کے پاس کیا معلومات ہیں, اس کے پاس کیا دانائی کی باتیں ہیں, اور کتنا اچھا یہ بولتا ہے مثلا. اسی طریقے سے کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو فلنتھروپسٹ ہونے کے حوالے سے, کہ پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے, اس جنرس. یہ ایلیٹ کلاس کے اندر یا ایک معززین کی جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے. الم ترى الى الملا من بني اسرائيل, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے آیان و اشراف, وہ جو معززین ہیں ان کے حوالے سے, کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا. اچھا, صرف یہ چیک کرنے کے لیے, بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاؤ مینی نو, کتنے کو ذہن میں ہے؟ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد, ٹھیک ہے جی. کیا تم نے نہیں دیکھا ملا من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی اولاد میں سے, یعنی بنی اسرائیل تو وہ ایک کلین بن چکا ہے, ایک ٹرائب بن چکا ہے, کہ ان کے جو معززین ہیں, ان کے جو بڑے افراد تھے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اذ قالوا لنبی لہم, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا, ابعث لنا ملکا, کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے, ملک یعنی بادشاہ, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اس کی لیڈرشپ کے اندر اللہ کی راہ میں قتال کریں. قالا, تو جناب شمویل علیہ السلام نے اس موقع پر کہا, حل اسی تم, کیا اس بات کا امکان نہیں ہے, چانسز نہیں, ان کتب علیکم القتال, کہ تمہارے اوپر قتال کو واجب کر دیا جائے, ان لا تقاتلو, اور اس کے بعد تم اس سے انکار کر دو. قالو, تو انہوں نے کہا, اب آرگیو کر رہے ہیں, وما لنا, ہمیں کیا ہو گیا ہے, ان لا نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں, لڑے نہ, وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا, جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے. فلما كتب عليهم القتال, اور جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا, تولوا الا قليلا منهم, تو ایک چھوٹی جماعت کے سوا سب کے سب پلٹ گئے, یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کر سکے. والله عليم بالظالمين, اللہ یقینا ظالموں سے واقف ہے, یعنی یہ ظلم ہے کہ پہلے تم کہو کہ ایسا ہوتا کیوں نہیں, ایسا ہوتا کیوں نہیں, ایسا ہوتا کیوں نہیں, جب وہ ہو جائے تو تم ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرو. اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ الاجل الاجل الاجل, آگئے تو پھر کیا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وقال لهم نبيهم, اور اس موقع پر ان کے نبی نے ان سے کہا, ان اللہ قد بعث لكم تالوت ملکا, اللہ نے یقیناً تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے, کہ وہ تمہارا لیڈر ہے. قالوا, تو ان لوگوں نے کہا, ان يكون له الملك علينا, اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے, واٹ دی ور ایکسپیکٹنگ, کہ ہم میں سے کسی کو چوز کیا جائے گا. اچھا, یہ تالوت جو تھے وہ یعنی نسلی اعتبار سے بھی, جو ایک فیملی کے حساب سے بھی ہوتا ہے, کہ صاحب یہ تو اپنا نہیں ہے, یعنی یہ تو ہمارا تھوڑا دور کا ہے, یہ معاملہ وہ والا بنی اسرائیل کے اندر تو ہے لیکن تھوڑا دور والا ہے, اس والی فیملی سے نہیں ہے کہ جو ایک تھوڑا سا ایک پرائیڈ والا معاملہ بن سکے یا ایک بڑی فیملی بن سکے, وہ ایسا تو نہیں ہے, یہ تو دور کا ایک, وہ غریب تو تھے بھی, بعض روایتوں کے اندر ہی وہ شیپرڈ چرواہے تھے, اور وہ بکریاں وغیرہ اپنی بھیڑ وغیرہ گم ہو گئی تھی, اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اس موقع پر آئے تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم جس کام کے لیے آئے وہ تو اپنی جگہ پر, خدا نے تمہارا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے, تو ناؤ گو وِد دِس ٹاسک. تو جناب تالوت علیہ السلام وہ تو راضی ہو گئے کہ خدا نے اگر حکم دیا ہے تو مجھے کرنا ہے, مگر قوم والوں نے اس موقع پر یہ اعتراض کر دیا, ان یکون لہ الملک علینا, اس کو ہمارے اوپر اقتدار بادشاہ کیسے مل سکتی ہے, وہ غریب آدمی ہے, ونحن احق بالملک, ہے اور ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے, منہم ولم یؤت سعۃ من المال, اور ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ اس کے پاس مال کے اندر وسعت نہیں ہے, تو غریب آدمی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, خود پیغمبر اکرم کے لیے بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, کہ یہ جو قرآن اگر نازل بھی ہونا تھا تو خدا کو اگر نازل کرنا تھا تو یہ کسی بڑے کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا. مکہ یا طائف, یہ دو شہروں کے بارے میں ہے, قریتین دو قریے, اس کی وضاحت آئی کہ مکہ اور طائف, یہ دو شہر جو ہیں ان کے کسی بڑے کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا. بڑے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے بعد ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا, ٹھیک ٹھاک سیٹ ٹائپ کا ہو, اس کے اوپر یہ نازل ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. یتیم عبداللہ کے اوپر نازل کیوں ہوا, کہ جس کا باپ بھی اس کی ولادت سے پہلے انتقال کر گیا, تو یہ تو یعنی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کیا, اس کو تو غریب آدمی ہے, اس کے اوپر یہ کیوں نازل ہو گیا. اور اس کا جواب جو خدا نے دیا ہے سورہ نون والقلم کے اندر کہ بڑے ہی پر ہم نے نازل کیا ہے، مگر بڑا کون؟ انک لعلی خلق عظیم، ہم نے عظیم پر نازل کیا ہے، مگر عظمت کا معیار کچھ اور ہے. یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جناب شموئیل علیہ السلام نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یوں اور یوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کا استفا کیا ہے. اسی استفا سے نکلا ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مطلب ہے چوزن ون، کہ واقعا جس کو خدا نے پک کر لیا ہے، خدا نے جس کا انتخاب کیا ہے. ان اللہ اصطفا علیکم، یقیناً اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے. اچھا اگر آپ کے ذہن میں ہو، خود ابلیس کا بھی اعتراض یہی تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا. ان اللہ اصطفا علیکم وزادہ بسطتن بالعلم والجسم، بات تو یہیں پر ختم ہو گئی کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے تو غلط نہیں کیا ہے. نمبر دو، تم اس کے اور اپنے کمپیریزن میں مال کو لے کر آئے ہو، مگر دیکھو تمہارے اس کے درمیان فرق جو ہے وہ علم اور جسم کا ہے. علمی اعتبار سے بھی، نالج وائز بھی وہ تم سے بہتر ہے، اور نمبر دو فزیکلی بھی وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر نکات بہت زیادہ ہیں. اگر کبھی آپ غور کریں، مولا کے حوالے سے جو اعتراض تھا وہ بھی یہی تھا. مولا کے حوالے سے اعتراض میں ایک یہ تھا کہ ان کی ایج بہت کم ہے، ان کی ایج بہت کم ہے. پروردگار عالم نے جو یہاں پر معیار دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ علم اور جسم، شجاعت کے اعتبار سے دیکھو، علم کے اعتبار سے اس میں کوئی مقابلہ ہے؟ یہ پروردگار عالم کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک گائیڈ لائن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ طریقہ کار بھی ہے کہ خدا نے جس کو منتخب کیا ہے اس کے اندر ان دو چیزوں کو سب سے پہلے ملاحظہ کیا ہے. وزادہ بسطن فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک اور اقتدار عطا کرے. تم کون بولنے والے؟ یعنی یہ جو ہے اس کے اندر کہ جب خدا کا فیصلہ ہے اس میں پھر ڈیموکریسی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر سارے افراد مل کر بھی کہیں کہ محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں ہونا چاہیے تو بولتے رہیں، خدا کا اگر فیصلہ یہ ہے کہ وہ رسول ہے تو ہے. اسی طرح سے اگر سب مل کر کہیں کہ علی کو مثلا امام نہیں ہونا چاہیے، تو تمہاری مرضی، تم نہ مانو، لیکن ہے وہی، تو وہ تمہارے ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے ہونے کی وجہ سے تمہیں ماننا ہے. تم نہ مانو، مانو، وہ ہے. اس لیے الہی عہدے جو ہوتے ہیں اس کے اندر لوگوں کی آرا کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. یہ خدائی عہدے ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ تو طے، وہ تو ریفارمز کی بات کرے گا، وہ تو چینج کی بات کرے گا. جب وہ ریفارمز اور چینج کی بات کرے گا تو وہ بہت سارے ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کو پسند نہ آئے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کرے. واللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. وقال لهم نبیهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ ہی، کہ اس کے ملک کی یعنی اس کے بادشاہ ہونے کی خدا کی طرف سے نشانی یہ ہے، معجزہ. آیت یہاں پر معجزے کے مطلب میں معنی میں استعمال ہوئی ہے. ان آیت ملکہ ہی، اس کے ملک اور اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے. ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے. سکینہ کا مطلب ہے سکون کا سامان، ٹرینکولیٹی، تمہارے لیے اس کے اندر سکون کا سامان ہے. یعنی یہ کچھ قومیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ چیزیں شعار بن جاتی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں ہمارے جلوس کے آگے ایک علم ہوتا ہے، ایک علم جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اور واقعا وہ علم ہے. علم گر گیا، ایک حساسیت اس کے اندر، علم گرنا نہیں چاہیے، اس کو پکڑ کے رکھو. وہ علم آگے جا رہا ہے، ایک اس کی ایک سینٹیٹی ہے، اس کا ایک تقدس ہے. بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل والوں کے لیے وہ تابوت بہت امپورٹنٹ تھا. اس تابوت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہی تابوت کے جو بنایا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، ان کی مدر نے، جب فرعون کے خوف سے انہوں نے اس باکس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو، ہو واز انفینٹ دیٹ ٹائم، اس کو رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر دریا کے اندر ڈال دیا تھا حکم خدا سے. اور پھر اس کے بعد فرعون کے محل تک پہنچے تھے جناب آسیہ علیہ السلام، انہوں نے ان کی پرورش کی تھی. وہ تابوت یا وہ صندوق یا وہ باکس وہ وہیں پر تھا. پھر بعد میں جب فرعون ختم ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت عام ہو گئی ہے بالکل، تو اس کے بعد اس کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا. اس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی جو الوا ہے، یعنی توریت کی جو سلیٹس ہیں جس کے اوپر توریت لکھی ہوئی تھی، اس کو بھی رکھا تھا. اسی طرح سے وہ عصا، وہ جو ان کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، عصا تو آپ سمجھتے ہیں نا، عصا کو کیا بولیں گے انگلش میں ویسے؟ اسٹک، ہاں، وہ جو ان کا تھا اس کو انہوں نے رکھا تھا. اسی طریقے سے کچھ اور تبرکات جو اس خاندان کے اور فیملی کے تھے، وہ انہوں نے اسی کے اندر رکھے ہوئے تھے. تبرکات، جس کو تبرک مطلب جس کو برکت والا سمجھتے تھے وہ لوگ، کہ ہاں صاحب اس سے واقعا ہمیں ایک سکون ملتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک نیک شگن، ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ موجود ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. بعد میں جب یہ لوگ اور زیادہ آف ٹریک ہوتے چلے گئے، تو ایک وقت آیا کہ ان کے دشمنوں نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور لے گئے. تو یہ بڑے اس کے بارے میں لانگنگ تو تھی ان کو, نالائق تو ہیں مگر نالائق ہونے کے باوجود بھی بہرحال ایک دل کی جو ایک وہ ہوتی ہے کیفیت, جیسے اگر آپ ہمارے صاحبانی ایمان میں دیکھیں تو الحمدللہ خدا ان سب کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے, لیکن مومن ہونے کے باوجود سب کے سب اس طرح سے کمیٹڈ تو نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر سینسیٹیوٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے کہ سر یہ ایسا کیسے ہو گیا اور وہ ایسا کیسے ہو گیا اور یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, اور جب وہ چیز ہو جائے تو پھر واپس وہ کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی, لیکن کچھ ایشوز کے اندر بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, یہ لوگ اس کے اندر بڑے سینسیٹیو تھے, اس تابوت کے بارے میں وہ جو باکس آپ کہہ لیجیے اس کے بارے میں یہ لوگ بہت سینسیٹیو تھے, وہ ان کے پاس واپس آ جائے گا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے معجزہ ہے. یعنی ویسے تو خود شموئیل علیہ السلام کا یہ کہنا اسی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا, مگر ایک معجزے کے طور پر بھی انہوں نے پیش کیا کہ صاحب جو تالوت ہے اس کی اپوائنٹمنٹ خدا کی طرف سے ہے, اس کے ثبوت میں ایک معجزہ یہ ہونے والا ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا کہ جس کے اندر فی ہے سکینتن, تمہارے لیے سکون کا سامان ہے. سکینہ جو کہتے ہیں بچی کو بھی سکینہ نام رکھتے ہیں, جو امام حسین علیہ السلام بھی کہتے تھے وہ اسی لیے کہنا, سکینہ کا مطلب یہ کہ گویا میرے دل کے لیے سکون ہے, یہ بچی جو ہے میرے دل کے لیے سکون کا باعث ہے. میرے رب کم تمہارے رب کی طرف سے, وہ بقیہ تم مما طرح کا آلو موسا و آلو ہارون, اور اس کے اندر اور وہ کون سی چیزیں جو بقیہ, بقیہ سے مطلب جو باقی رہ جانے والی کچھ, مما طرح کا آلو موسا و آلو ہارون, موسا علیہ السلام کی فیملی, ہارون علیہ السلام کی جو فیملی ہے اس کی جو کچھ ریمینز ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں, جس کو میں نے گزارش کیا آپ کی خدمت میں. تحمل الملائکہ, اور ایک اور بہت بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہوگا, فرشتوں نے, یعنی تھوڑا ایکسٹرا آرڈنری وہ میٹر ہوگا, جب وہ تمہارے سامنے آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ ملائکہ نے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے. ان نبی ذالک لآیت لکم ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو تمہارے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. ان نبی ذالک لآیت, یقیناً تمہارے لیے اس میں نشانی ہے, معجزہ ہے اگر تم مومن ہو. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد فلما فصل تالوت بالجنود, اب یہ قرآن کا انداز ہے کہ درمیان کی بہت ساری چیزیں چھوڑ کر سیدھا کہ ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی, اب کیا ہوا آگے. فلما فصل تالوت بالجنود, اب جب تالوت چلے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ, تو لشکر بہت بڑا ہے, بالجنود, جند بھی نہیں کہا جنود, یہ جند کا لفظ تو آج بھی استعمال ہوتا ہے, جند اللہ وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں, تو یہ لفظ جو ہے تو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں, بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام اچھے ہوتے ہیں کام بہت برے ہوتے ہیں. فلما فصل تالوت بالجنود, جب تالوت چلے ہیں اور جنود فوج کی فوج ان کے ساتھ ہے, کئی دستے ان کے ساتھ ہیں, ہزار ہاں ہزار, قال, اس موقع پر تالوت علیہ السلام نے کہا, ان اللہ مبتلیکم بنہرن, اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا, فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس میں سے پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, فلیس منی. اب یہ آسان نہیں ہے, یعنی یہ پڑھ لینا واقعی نہ آسان ہے, مگر آپ سوچیں کہ آدمی جا رہا ہے ٹریول کر رہا ہے اور اس کے اندر پھر پانی اس کو مل رہا ہے, دکھ رہا ہے کہ پانی ہے, اور پھر اناؤنسمنٹ یہ ہو جائے کہ صاحب یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے جو پانی پیے گا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آسان نہیں ہے, واقعی نہ آسان نہیں ہے. اس میں ثابت قدمی جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ واقعی نعرے لگانے والے کتنے ہیں اور حقیقت میں جو کمیٹڈ افراد ہیں وہ کتنے ہیں. فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس میں سے پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, ومن لم یطعمہ فانہ منی, اور جو پیے گا اور جو نہیں پیے گا وہی میرا اپنا ہے, اس کا تعلق مجھ سے منیت کی منزل پر ہے. الا ہاں من طرف غرفتن بیدی, ہینڈ فل, ایک تھوڑا سا چلو کے اندر پانی لینے کی اجازت ہے. یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ چلو پانی پینے کی اجازت ہے, یا یہ ہے کہ نہیں صرف ہاتھ میں پانی لینے کی اجازت ہے. عام طور پر جو مترجمین نے, جو ٹرانسلیٹرز ہیں, انہوں نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ چلو پانی پینے کی اجازت ہے, جو الفاظ میں نہیں ہے, جو الفاظ میں نہیں ہے, یعنی جو ورڈز ہیں وہ یہ نہیں ہے, ورڈ تو صرف اتنے ہیں کہ چلو میں پانی لینے کی اجازت ہے. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, انہوں نے ایک بہت اچھی بحث یہاں پر کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ مفسرین نے کہا ہے مگر معصوم کی کوئی روایت اس کے پیچھے نہیں ہے کہ چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے, جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ چلو میں پانی لینے کی اجازت ہے, پینے کی بات یہاں پر نہیں آئی ہے, بلکہ پینے کے لیے تو واضح کہا ہے کہ جو اس میں سے پیے گا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے, پھر جو ایگزمپٹ کیا ہے اس کو, اس کے اندر چلو تو بہت زیادہ ہو گیا, ایک آدھ قطرے کی بات بھی نہیں ہو رہی, کہا کہ یہاں پر چونکہ معصوم کی کوئی روایت مفسرین کے اس بیان کے سپورٹ کے لیے نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا حق ہے کہ ہم اپنے طور پر سوچ سکتے ہیں کہ ان الفاظ سے کیا چیز مترشی ہو رہی ہے, کیا اس میں سے نکل رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بعید نہیں ہے, کہ مطلب یہ ہو کہ اس سے پانی پینے کی تو اجازت نہیں ہے, چلو میں صرف لے کر دیکھنے کی اجازت ہے, بس صرف ایک, یعنی گھونٹ پانی پینے کی بھی اجازت تو نہیں ہے, صرف چلو میں لو اور بس اتنی اجازت ہے, یعنی قریب سے دیکھو اور اس کو پھینکو اور پھر آگے بڑھ جاؤ. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت زیادہ لوگ اس کو فالو نہیں کر پائے، مگر ہمیں کربلا کے اندر جو حضرت عباس کا جو اشار نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پیاس کے عالم میں ہاتھ میں پانی لیا ہے اور پھر پھینکا ہے اس کے اندر، کہ ہے اقتدار میرا، اختیار بھی ہے، لیکن میں اس کو ایکسرسائز نہیں کروں گا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت سے انہیں پی لیا مگر ایک چھوٹی جماعت تھی کہ جس نے یہ نہیں پیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہم، تو جب انہوں نے اس کو کراس کیا ہے اس نہر کو بھی اب آگے بڑھ گئے، والذین آمنوا معہ اور جو مومن ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ کراس کر کے آگے بڑھ گئے. قالوا، اب ان میں سے ایک اور گروہ کہنے لگا، اس آزمائش میں جو پورے ہوئے ان میں سے بھی ایک تعداد کہنے لگی، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی آرمی اس کی ہے، ہم اتنی مختصر فورس ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے ہمارے پاس. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے کہ بالآخر ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آتی ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک مس نارم، ایک مس کانسیپشن یہ ہے کہ صبر کا مطلب ہے کچھ نہ کرنا، یہ کہہ رہے ہیں صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، صبر کا مطلب ہے اسٹیٹ فاسنس، جس کو آگے ایکسپلین بھی کیا جا رہا ہے. ولما برزوا لجالوت جالوت و جنودہ، اور جب ان کا مقابلہ جالوت اور اس کی آرمی سے ہوا، قالوا، تو انہوں نے دعا مانگی. ایفرٹس کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یعنی صرف ایفرٹس بھی نہیں صرف دعا بھی نہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. قالوا ربنا، انہوں نے دعا مانگی، کہا ربنا اے ہمارے پالنے والے، افرغ علینا صبرن، ہمیں صبر کی دولت عطا کر. وثبت اقدامنا، اس کو ایکسپلین کیا کہ اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر، اسٹیٹ فاسنس عطا کر. وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، اس کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس بڑی جماعت کو شکست دے دی. وقتل داؤد و جالوت، اور یقیناً داؤد نے جالوت کو قتل کیا. داؤد ہوا تھی وہی حضرت داؤد علیہ السلام، مشہور نبی حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے اوپر زبور نازل ہوئی بعد میں، یہی داؤد علیہ السلام اس آرمی کے اندر جو تالوت علیہ السلام کے ساتھ تھی، داؤد علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہے، ینگ لیڈ وہاں پر تھے، اور انہوں نے حملہ کر کے جالوت کو ختم کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، تو داؤد علیہ السلام کو خدا نے ملک عطا کیا، بادشاہت، والحکمت، وزڈم عطا کیا، اور تیسری چیز وعلمہ مما یشاء، جتنا چاہا انہیں علم عطا کیا. اب اس کے بعد پالیسی سنیے خدا کی. ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اور اگر اللہ انسانوں ہی میں سے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو ختم نہ کرے، ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، یہ پالیسی ہے کہ اگر کچھ ایک کے ذریعے دوسرے کو ختم نہ کرے، یعنی ایک بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے تو دوسرا کچھ اٹھے اور اس کو وہ ختم کرے، پھر وہ اٹھ جائے تو تیسرا کوئی آگے بڑھے اور اس کو ختم کرے، لفسدت الارض، تو یقیناً زمین کے اندر مکمل فساد برپا ہو جائے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ یقیناً عالمین کے اوپر فضل کرنے والا ہے، یعنی ہر سیر پر جو سوا سیر کی بات ہوتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فرعون بن گیا ہے تو اس کی فرعونیت ہمیشہ چلتی رہے گی، ختم ہوگا، تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن وہ الٹیمیٹلی ختم ہوتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ کا یہ ساری خبریں بیان کرنا، تو یہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھی ہے، آپ نے کسی کالج میں، یہ تو وہی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یہاں پر دوسرا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کل کی جو نشست ہے اس میں انشاءاللہ العزیز ہم تیسرے پارے پر گفتگو آگے بڑھائیں گے، اور پروردگار عالم نے چاہا تو انشاءاللہ کل تو یہ پورا سورہ بقرہ تو مکمل نہیں ہو سکتا، بٹ میرا خیال ہے کہ اب یہ پانچ یا چھ تقاریر کا اور تقاضا کرتا ہے، کہ جس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ مبارک بقرہ مکمل ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.